يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. انسانی حیات کو اگر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ تقوی ہے، ورنہ انسانی زندگی تباہی اور بربادی کے در پہ ہو جائے گی اگر انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہو. اور پھر بغیر تقوی کے انسان کی زندگی پھر انسانی زندگی کہلانے کے قابل نہ ہوگی، غیر انسانی زندگی ہو جائے گی اگر انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید نے تقوی پر بہت زیادہ تاکید کی ہے. جگہ جگہ قرآن مجید میں حکم آئے کہ تقوی اختیار کریں، اور ہر نبی جو مبعوث ہوا، اللہ کی طرف سے جو نبی آیا، اس نے سب سے پہلی بات جو اپنی امت کو کہی وہ تقوی، اور آخری بات جو امت کو کہی وہ تقوی کی دعوت. نبیوں کے بعد اماموں نے یہی کام کیا کہ اپنی امتوں کو تقوی کی طرف دعوت دی، اور اماموں کے بعد یہ کام اگر کسی نے جاری رکھا تو وہ علماء نے رکھا. با تقوی علماء نے اپنی امتوں کو تقوی کی طرف دعوت دی، قوم کو تقوی کی طرف بلاتے رہے. اور خاص طور پر علماء میں وہ علماء جن کی ذمہ داری نماز جمعہ اقامہ کرنا ہے، جمعہ کی نماز کو قائم کرنا جن کی ذمہ داری ہے. امام جمعہ کو یہ حکم ہے کہ ہر جمعہ کے دن خطبے میں مسلسل بغیر وقفے کے نماز میں حاضر ہونے والے لوگوں کو تقوی کی طرف بلائے. اسی لیے تقوی نماز جمعہ کا رکن رکین ہے، یعنی تقوی کی دعوت کے بغیر خطبہ جمعہ مکمل نہیں. خطبہ جمعہ اسی وقت مکمل ہے جب تقوی کی دعوت دی جائے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلنشین انداز میں تقوی کو بیان کیا ہے. خاص طور پر نہج البلاغہ آپ دیکھیں، نہج البلاغہ میں جگہ جگہ جناب امیر اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے عمال کو، اپنے گورنرز کو جب بھی کوئی خط لکھتے ہیں پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو. حتیٰ اپنی وصیت میں اتقوا اللہ، وصیت جو آپ نے اپنی وصیت کی ضربت لگنے کے بعد، اس میں بھی اتقوا اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور نظم اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اپنے، یعنی تقوی اور نظم، تقوی کے بلا فاصلہ، یعنی تقوی اس کے فوراً بعد نظم کی بات کی آپ نے. نظم یعنی ڈسپلن، زندگی میں انسان کے ڈسپلن ہوں. مشکل یہ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، خود ہم جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ہم دیندار طبقے میں بھی ہماری زندگیوں میں ڈسپلن نظر نہیں آتا، لیکن تقوی کا لازمہ ڈسپلن ہے. اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو ڈسپلن آنا ضروری ہے، نظم آنا ضروری ہے تمام کاموں میں. تعلیم کے شعبے میں اگر ہمارا عمل دخل ہے اس میں نظم آنا ضروری ہے، یا دیگر کاروباری مصروفیت ہے ہماری اس میں بھی نظم آنا ضروری ہے، اقتصاد میں نظم آنا ضروری ہے، گھریلو معاملات میں نظم آنا ضروری ہے. آپ دیکھیں مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہو رہی ہے کہ اتنا کثرت سے تقویٰ کی طرف دعوت دینے کے باوجود بھی خود دعوت دینے والے میں اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے ان میں وہ چیز پیدا نہیں ہو پا رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, جس نسل سے ہمارا تعلق ہے, یعنی جس جنریشن سے ہمارا تعلق ہے, یہ جنریشن سب سے زیادہ خطروں کی زد پر ہے. شہوات کو بھڑکا دیا گیا ہے بری طرح اور گناہ کے وسائل کو عام کر دیا گیا ہے. گناہ کو جگہ جگہ عام کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں شہوات بھڑکی ہوئی ہیں اور ارادے کمزور ہیں. ارادوں میں کمزوری ہے, مخصوصاً جوان نسل کے ارادے میں کمزوری واقع ہے کہ جوان ارادہ نہیں کر پا رہا. اور پھر باہری خطرے جو ہیں, شیاطین, شیطان لگا ہوا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے, نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا, نفس امارہ یعنی وہ نفس جو انسان کو ہر چیز میں چمک دمک پیدا کر کے برائی کی طرف ابھارتا, اور پھر خود شہوات, اور پھر یہ جو نظام جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں طاغوتی نظام, یہ طاغوتی نظام میں بھی کہیں بھی لوگوں کو باتخوا بنانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے, بلکہ جتنی ان کی کوشش ہے کہ کس طرح معاشرے کو بے تقوا بنایا جائے, کس طرح معاشرے کو تقوا سے دور کر دیا جائے, کس طرح معاشرے سے تقوا چھین لیا جائے, مختلف وسیلوں سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے, لہذا موجودہ نسل خطروں کے زد پر ہے, بہت زیادہ خطروں کی زد پر ہے. تو لہذا بہت زیادہ کوشش کر کے ہم کو اپنے آپ کو باتخوا برقرار رکھنا ہے, اور بغیر کوشش کے ہم یہ تصور کریں کہ بغیر کوشش کے ہم متقی بن جائیں گے, یہ ہونے والا نہیں. پرانے زمانے کے لوگ اگر صرف کوشش کرتے تو ان کے لیے متقی بننا میسر تھا, لیکن آج ہماری نسل کو, ہم جس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں, جس جنریشن سے ہمارا تعلق ہے, ہم کو بہت زیادہ کوشش کر کے بھی یقین نہیں ہے کہ ہم متقی بن جائیں گے, کیونکہ حملے زیادہ ہے مخالف کی طرف سے, دشمن کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, نفس امارہ کی طرف سے, اور ارادے ہمارے کمزور ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ جو تقویٰ کی بات ہوئی ہے ان میں ایک سورہ جو سورہ مدثر ہے, اس میں یہ گفتگو گزشتہ دو ہفتوں سے ہماری چل رہی تھی کہ سورہ مدثر میں اہل جنت اہل جہنم سے سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں ان سے, کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس اس کے اعمال کے گروی ہے, ہر شخص اپنے اعمال کے گروی ہے, الا اصحاب الیمین, اصحاب یمین کون ہیں؟ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنا رہن چھڑا لیا ہے, اپنے نفس کے گروی نہیں ہیں, وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں, اہل جنت ہیں, اصحاب یمین اہل جنت. فی جنات یتساءلون, جنت میں سوال کر رہے ہیں کس سے؟ عن المجرمین, مجرموں سے. مجرم کون ہے؟ مجرم اہل جہنم ہیں, وہ لوگ جو جہنم میں پہنچ گئے. سوال کیا کر رہے ہیں؟ ما سلککم فی سقر, اے اہل جہنم تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے, تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ اہل جہنم جواب دے رہے ہیں, قالوا لم نکو من المصلین, اہل جہنم کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جرم ہمارا کیا تھا؟ ہم جو مجرم ہیں, ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین, اور مسکینوں کو نظر انداز کر دیتے تھے, مسکینوں کی طرف توجہ نہیں تھی. مسکین اپنی زبان میں اگر ہم کہیں تو غربا, غریب لوگ, یعنی آپ دیکھیں نماز, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکینوں کی طرف توجہ وہی کرے گا جو مصلی ہوگا, جو نمازی جس کا ربط خالق سے جڑا ہوا ہے وہ مخلوق کی طرف توجہ کرے گا. کمزور، ضعیف، ناتوان، وہ لوگ جو غربت زدہ ہیں، غربت کے مارے ہیں، مسکین ہیں، یعنی اگر صبح کھا لیں وہ کھانا تو شام کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں معلوم، ان کی طرف توجہ کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مصلیوں کی ذمہ داری ہے، نمازی طبقہ، وہ طبقہ جو خدا سے جڑا ہوا ہے، نماز کے ذریعے سے خدا سے رابطے میں ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسکینوں کی طرف توجہ کرے. لیکن اگر کوئی نمازی نہیں ہے، جس کا ربط اللہ سے نہیں ہے، خالق سے جس کا ربط نہیں ہے، اس کا ربط مخلوق سے بھی نہیں ہے. کہ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے لوگوں کو، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں سے منہ پھیرے ہوئے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے ان کو. یہ ہمارا دوسرا جرم. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے جو اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، جن کا کام کیا ہے؟ فضول باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کر کے اپنا وقت خراب کرنا اور اپنی عمر تلف کر دینا. پوری عمر کس میں تلف کر دی؟ بے مقصد باتوں میں. اور صرف باتیں نہیں، بے مقصد کام، بے مقصد باتیں. ہم خائضین کے ساتھ تھے، خوض کرتے تھے. خوض کرنا پچھلی مرتبہ عرض کیا، خوض یعنی پانی میں اتر کے چلنا، پانی میں اتر کے چلنے کو خوض کہتے ہیں. اگر ہم، اس سے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم کو یہاں سے اپنے گھر جانا ہے تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ پکی سڑک اختیار کریں گے، پکی سڑک سے گزر کے ہم اپنے گھر پہنچیں گے، نہ کہ وہ راستہ جہاں پر پانی ہے. اگر ہم پانی میں اتر جائیں گے تو کبھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی یہ جو خوض کرنے والے ہیں، بے مقصد باتیں کرنے والے ہیں، وہ کبھی اپنے مقصد کو پہنچ نہیں سکتے. پانی میں اتر کے کوئی اپنے مقصد کو نہیں پہنچتا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خوض کرنے والوں میں سے تھے، خوض کرنے والوں کے ساتھ رہتے تھے، یعنی جو لوگ بے مقصد باتیں کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم لوگ یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے، موت سے غافل تھے. حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. مجرمین نے اپنے جہنم میں پہنچنے کی چار وجوہات بیان کی. اہل جنت نے اہل جہنم سے پوچھا کہ کس وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو کہا کہ لم نکو من المسلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. کہا کہ لم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے تھے. اور کہا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بے مقصد باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم اپنی عمر تلف کرتے تھے. اور چوتھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی. موت آ گئی، اب یقین ہو گیا. کس بات کا یقین ہو گیا؟ کہ جو بھی ان چار چیزوں میں مبتلا رہے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. جو بھی ان چار وجوہات میں مبتلا رہے گا، جو بھی نمازیوں میں سے نہ ہوگا، جس کی بھی توجہ مسکینوں سے ہٹ جائے گی، مسکینوں کو نظر انداز کرے گا اور اپنی عمر بیکار کی باتوں میں تلف کرے گا اور یوم آخرت کو جھٹلائے گا، ان چار وجوہات کی بنا سے ہم جہنم میں آ گئے. مومن مجرم بن جاتا ہے کب؟ ان عوامل، ان فیکٹرز کی بنیاد پر، یہ جو چار ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں، ان چار فیکٹرز کی وجہ سے مومن مجرم بن جاتا. تین چار الفاظ ہیں خوض کے علاوہ بھی، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہاں، آگے فرماتا ہے قرآن مجید، یہ مسلسل آیتیں تقریباً آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 56 تک، آگے چل کے قرآن مجید فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہ جو مجرم ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے, مسکینوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے, اپنی عمر بے مقصد کاموں میں ضائع کر دیتے تھے اور یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے, کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین, شفاعت کرنے والے شافعین کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. ہم میں سے اکثر کا جو بھروسہ ہے کہ شفاعت کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان چار چیزوں میں مبتلا لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اور آگے فرماتا ہے کہ فما لہم ان تذکرتی موردین, یہ کون لوگ تھے؟ نصیحت کرنے والوں سے بھاگتے تھے, ادھر سے کوئی نصیحت کرنے والا آ گیا, ادھر سے یہ راہ فرار اختیار کیے, نصیحت کرنے والوں سے بھاگتے تھے. کأنہم حمرم مستنفرا, کس طرح بھاگتے تھے؟ جب کوئی نصیحت کرنے والا آ جاتا تو یہ بھاگتے کس طرح تھے؟ بھاگتے تھے گدھوں کی طرح, جس طرح سے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے, ویسے ہی یہ نصیحت کرنے والوں کو دیکھ کر یہ مجرمین بھاگ جاتے تھے, گدھوں کی طرح. گدھے کی مثال دی قرآن مجید نے, حمرم مستنفرا, جس طرح سے گدھے بھاگ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر, جنگلی گدھے کسی نے ترجمہ کیا, ویسے ہی نصیحت کرنے والوں کو دیکھ کر مجرمین بھاگ جاتے تھے, ٹکتے نہیں تھے کہ اب آ گیا اب کچھ نہ کچھ نصیحت کرے گا, لہذا بھاگ جاؤ. یہ تذکرہ, تذکرہ کہتے ہیں توجہ دلانے کو. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کو توجہ دلائی جائے کہ میں نماز کی طرف توجہ کیجیے, متذکر کرنا کسی کو, متذکر کرنا, تذکر دینا, تذکر دینا یعنی اس کو یاد دلانا بھولی ہوئی بات کو, وہ جو بھول گیا ہے کہ اس کو نماز پڑھنا ہے اس کو یاد دلایا جائے, متذکر کیا جائے کہ تم کو نماز پڑھنا ہے, تم کو مسکینوں کی طرف توجہ کرنا ہے. اور ان میں کے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ فرت من قسورا بل یرید کل امرئ منہم ان یوتا صحفا منشرا, اور یہ مجرمین کی خواہش یہ ہے کہ آسمانی کتابیں, کھلی ہوئی آسمانی کتابیں ان کے ہاتھوں میں آ جائے, یعنی اپنے آپ کو بہت لائق سمجھتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ آسمانی صحیفے ہمارے ہاتھوں میں آنے چاہیے, جبکہ کلا بلا یخافون الآخرہ کہ ذرہ برابر بھی آخرت کا خوف ان کے اندر نہیں. یہ مجرمین کے اندر, ان کے دل کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے. فمن شاء ذکرا, یہ ان کے لیے خبردار ہے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ, یہ ان کے لیے ہوش خبردار ہے, ہوشیار باش ہے ان کے لیے. کس کے لیے؟ جو متوجہ ہونا چاہتا ہے, یعنی جو ان چاروں چیزوں سے پھرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہوشیار باش ہے. لیکن متوجہ وہی ہوگا جس کے بارے میں خدا ارادہ کرے گا کہ وہ متوجہ ہو جائے, توجہ وہی کرے گا جس کے بارے میں خدا ارادہ کرے. اس پورے مجموعے آیات میں آپ دیکھیں, آیت نمبر 37 سے یہ بات شروع ہوئی تھی 56 تک, سورہ مدثر کے آخری آیتیں, آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 تک, یہ پورے آیات میں انسان کو ان مہلک عمل کی طرف, ان مہلک اعمال کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. یعنی نصیحت کرنے والوں کی نصیحت نہ سننا, بلکہ نصیحت کرنے والوں کو دیکھ کر گدھوں کی طرح دوڑ پڑنا, اور پھر یہ توقع, یہ خواہش کرنا کہ آسمان سے کھلی ہوئی کتابیں ہماری ہاتھوں میں آ جائیں. خوص کے ساتھ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہم اردو زبان میں بھی اپنی استعمال کرتے ہیں, غور. غور و خوص, غور و خوص کیجئے, غور کیجئے. غور کرنا اگر عربی زبان میں ہم دیکھیں, خوص کس کو کہتے ہیں؟ خوص یعنی پانی میں چلنا, اور پانی میں چلنا دشوار ترین عمل ہے. پانی میں تیرنا آسان ہے, پانی میں غوطہ لگانا آسان ہے, جس کو غواسی کہتے ہیں. پرانے زمانے میں غواص ہوتے تھے اور اتنے اکوپمنٹس ہوا نہیں کرتے تھے. آج کل آکسیجن موجود ہے, ماسک موجود ہے, وہ لگا کر سمندروں کی تہہ میں جا کر وہاں سے صدف وغیرہ لے کر آتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ سب ساز و سامان نہیں تھے, انسان بغیر ان اکوپمنٹس کے غواصی کرتا تھا, سمندر کی تہہ میں جا کر صدف لے کے آتا تھا. صدف یعنی قیمتی کوئی موتی, اس طرح کی چیزیں. غوث, غوث کرنا یعنی سمندر کی تہہ میں جانا, 10 میٹر 20 میٹر سمندر کے اندر چلے جانا, سمندر کے پانی میں چلے جانا, اس کو کہتے ہیں غوث. غوث کرنے والے کو کہتے ہیں غواص. غواص یعنی پانی میں غوطہ لگانے والا, غوطہ خور جس کو کہتے ہیں. معمولاً ابھی خبروں میں آ بھی رہا ہے, دیکھیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, کہ جیسے گرمیوں کے چھٹیاں شروع ہوتے بچے نہانے کے لیے تالابوں میں, خیر تالاب تو ختم ہو گئے پورے, لیکن یہ اطراف میں سب اربن ایریا میں تالابوں میں جاتے ہیں اور تیرنا نہیں آتا, اور نتیجہ اخباروں میں آپ دیکھ رہے ہیں, نتیجہ 5-5 6-6 کی لاشیں نکالنی پڑتی ہیں. تو اس وقت تک بچے تالابوں میں نہ جائیں جب تک کہ کوئی ماہر شخص ان کے ساتھ نہ ہو. تالاب ہو یا سوئمنگ پول میں ڈوب گیا ایک بچہ, جب تک کہ کوئی ماہر افراد ان کے ساتھ نہ ہو, ویلا کیا ہو گیا, کیا ہوگا, غرقاب ہو جائیں گے. غرق آب یعنی پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے. غواص ساتھ ہونا ضروری ہے, تیراک ساتھ ہونا ضروری ہے. تیراک یعنی جو ماہر سوئمنگ کا, جو ماہر ہے, جو خود بھی بچ سکتا ہو پانی میں اور دوسرے کو بچانے کی صلاحیت بھی رکھ سکتا ہو. بہت سے لوگ صرف پانی میں خود بچنا جانتے ہیں, دوسرے کو بچانا نہیں جانتے. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ تم دنیا میں ایسے لوگوں کا دامن تھام لو جو خود بھی بچ سکتے ہوں اور تمہیں بھی بچا سکتے ہوں. خود بھی بچ سکتے ہوں اور تمہیں بچانے کی صلاحیت بھی رکھ, یعنی نہ خود ڈوبتے ہوں نہ تم کو ڈوبنے دیتے ہوں. اسی لیے تمسک جو کہا گیا ہم کو, تمسک کا جو حکم دیا گیا کہ تم قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو, تمسک کرو یعنی اس طرح سے ان کو تھام لو کہ ڈوبو نہیں, غرق مت ہو جاؤ, گمراہ مت ہو جاؤ. تو غور کہتے ہیں, خوص کہتے ہیں پانی میں چلنے کو. پانی میں تیرنا, پانی میں غوطہ لگانا آسان ہے, پانی میں چلنا مشکل ہے. پانی میں چلتے وہ ہیں جو فارغ ہیں, مثلا جن کو کوئی کام نہیں ہے, جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں تو کوئی سمندر نہیں ہے, سمندری جو علاقے جہاں پر ساحل سمندر ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں پانی میں, ان کو تیرنا بھی نہیں آتا, کرتے کیا ہیں, ساحل سمندر پر اپنے کپڑے تھوڑے سے اوپر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پانی آ کے تھوڑا سا چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کہیں پہنچ پاتے ہیں پانی میں جا کے, اس سمندر میں چل کے کہیں وہ پہنچ پاتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے, تھوڑی سی تفریح لے لیں بس, گرمی سے جو بزن ہو گئے تھے, گرمی سے جو بیزار ہو گئے تھے, تھوڑی سی ٹھنڈک پانی سے حاصل کر لیں. پانی میں چل کے کوئی اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتا. تو اسی طرح بلا مقصد کی باتیں, بے مقصد کی باتیں, بیکار باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, باتیں نہیں بلکہ کام بھی, حتیٰ جو بے مقصد کام کرتے وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے, گھنٹوں تلف کر دیتے, اپنی عمر تلف کر دیتے, پوری عمر ضائع ہو جاتی انہی باتوں میں, کہیں پہنچ نہیں پاتے. غور کہتے ہیں پانی کا زمین میں سرایت کر جانا. کھیت میں پانی آپ نے چھوڑا, کہیں کوئی سوراخ تھا, وہ سوراخ سے پانی کھیت کے اندر چلا گیا, اس کو کہتے ہیں غار. غار بھی اسی کو کہتے ہیں, غار یعنی چٹانوں میں جو راستہ بنا ہوا ہے, چٹانوں میں جو سرنگیں بنی ہوئی ہیں ان کو غار کہتے ہیں, یعنی راستہ بن جانا, چٹانوں میں راستہ بن جانا, اسی کو غار کہتے ہیں, اسی سے غور ہے. اور غارت بھی اسی سے کہتے ہیں نا ہم لوگ, کہ حملہوروں نے غارت کر دیا, ملک کو غارت کر دیا. ملک کو غارت کر دیا یعنی ملک کی سرحدوں کو پھلانگ دیا, سرحدوں کو پھلانگ کے ملک میں آ کے لوٹ مار مچا دی. اس کو غارت کہتے ہیں. غور اسی وجہ سے فکر کی گہرائی میں جانے کو غور کہتے ہیں. غور و خوض کیوں نہیں کرتے, یعنی فکر کی گہرائی میں کیوں نہیں جاتے. اوپر اوپر سے جیسے پرندے اڑ کے چلے جاتے, پرندوں کا کام کیا ہے؟ اڑنا ہے. اوپر اوپر سے اڑ کے چلے جاتے, لیکن غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی گہرائی میں جانا, فکر کی گہرائی میں جانے کو غور کہتے. غور اور خوض, خوض یعنی بے مقصد اپنا وقت ضائع کر دینا. اور اس کے علاوہ بھی دو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے, لہو و لعب. لہو اور لعب, اس کا ترجمہ معمولاً قرآن مجیدوں میں آپ دیکھیں تو لوگوں نے کھیل تماشا کیا ہے. لہو و لعب کا ترجمہ بھی کھیل تماشا نہیں ہے. لہو و لعب کا ترجمہ ہے وہ کام جو انسان کو اپنا مقصد بھلا دے. اب وہ 5 گھنٹے کرکٹ دیکھنے میں بیٹھ جائے انسان, انسان کی زندگی کے 5 گھنٹے بہت قیمتی ہے, وہ 5 گھنٹے تلف کر دے. کس میں تلف کر دیا؟ کرکٹ دیکھنے میں تلف ہو گئے 5 گھنٹے. حاصل کیا ہوا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. تو لہذا لہو و لعب سے بچنا ہے, خوض سے بچنا ہے. خوض بے مقصد باتیں, لہو و لعب وہ کام جو انسان کو اپنا مقصد بھلا دے, انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دے, وہ ہے لہو و لعب. اب وہ چاہے جتنا سنجیدہ کام ہو, جیسے کرکٹ کا میچ ہے, بہت سے لوگ سنجیدگی سے دیکھتے, سن رسیدہ ہو گئے, قبر میں جانے کے دن آ گئے, لیکن پھر بھی کتنے اسکور ہو گیا, کتنی وکٹیں چلی گئی. یہ لہو, کیا لہو یعنی اپنے مقصد سے ہٹ گیا, مقصد خلقت کو بھلا دیا. لہو و لعب ان چیزوں کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دے. اور سورہ مدثر میں یہ تمام عوامل کا ذکر ہو گیا کہ بھائی انسان مومن تھا, مومن مجرم کیسے بن گیا؟ مومن مجرم ان عوامل کی بنیاد پہ بن گیا, ان عوامل کی بنیاد پہ مومن مجرم بن گیا. تو لہذا ان عوامل سے بچنا ضروری ہے, اور جب تک ان عوامل سے بچیں گے نہیں ہم اہل تقویٰ نہیں ہوں گے, اور اہل تقویٰ نہیں ہوں گے تو اہل نجات نہیں ہوں, کیونکہ جہاں تقویٰ نہیں ہے وہاں نجات نہیں ہے, جہاں تقویٰ ہے وہیں پر نجات ہے. پروردگار ہم سب کو اہل تقویٰ بننے کی توفیق کرامت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و نبیک صلاۃ نامیۃ زاکیۃ ترفع بها درجته و تبین بها فضلہ, و صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی خاتم النبیین محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم. اللہم صلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ بنت رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین. اللہم صلی علی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہم صلی علی علی ابن الحسین سید العابدین. اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر علم النبیین. اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق. اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد ابن علی الجواد. اللہم صلی علی علی ابن محمد الہادی. اللہم صلی علی حسن ابن علی الاسکری. اللهم صل على القائم بالحق المنتظر المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجسك ونقمتك وباسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وعوزهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق به من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع إن دعاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوسرے خطبے میں جو مناسبتیں ہیں, سب سے بڑی مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ خود آج کا دن ہے, 25 رجب, شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. سات سفر کو آپ کی ولادت ہوئی اور 25 رجب یعنی آج ہی کے دن سن 183 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی, اور عمر کا ایک بڑا حصہ حضرت کا قید خانے میں گزر گیا, زندان میں گزر گیا. تقریباً مختلف روایتیں, بعض روایتوں میں 4 سال, 4 سال سے لے کے 14 سال تک کی روایتیں موجود ہیں کہ حضرت کو وقفے وقفے سے قید کیا گیا. اتنا مسلم ہے کہ شہادت سے پہلے 4 سال آپ زندان میں رہے اور زندان ہی میں شہادت واقع ہوئی. حضرت کے حوالے سے جو باتیں کتابوں میں درج ہے آپ کے اخلاق کے حوالے سے, کہ کاظم جو آپ کا لقب ہے, گرچہ ائمہ میں سے ہر فرد کاظم ہے, کاظم یعنی بردبار, حلیم یعنی وہ موقع جہاں پر انسان معمولاً غصے میں آ جاتا ہے, کاظم وہاں پر اپنے غصے کو پی جاتا ہے. کظم غیظ, غصے کو پی جانا, بڑا ہنر ہے غصے کو پی جانا. گرچہ تمام ائمہ میں یہ صفت موجود تھی لیکن آپ سے یہ صفت بہت زیادہ ظاہر ہوئی, کیونکہ آپ کا سامنا دشمنوں سے زیادہ تھا, اس لیے آپ کو یہ لقب کاظم, کاظم لقب سے ملقب ہوئے. کاظم یعنی کظم غیظ کرنے والے, غصے کو پی جانے والے. البتہ غصے کا ہونا خود انسان میں کوئی بری بات نہیں ہے. غصے کی 3 شکلیں ہیں, ایک افراطی شکل ہے, ایک تفریطی شکل ہے, اور ایک اعتدالی شکل ہے. افراطی شکل یعنی جہاں غصہ نہیں ہونا ہے انسان کو, وہاں پر بھی غصہ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی غضب دکھا رہا ہے, یہ غصے کی افراطی شکل ہے. تفریطی شکل جہاں پر غصے میں آنا چاہیے وہاں پر غصے میں نہیں آ رہا ہے, یہ تفریطی شکل ہے. اور پھر اعتدالی شکل کیا ہے, یعنی جہاں ضروری ہو جائے غصے میں آنا وہاں پر غصے میں آئے. یعنی غصے, ہم لوگ کہہ دیں غصہ حرام ہے, نہیں غصہ حرام نہیں ہے, بے جا غصہ کرنا حرام, بجا غصہ کرنا حرام نہیں ہے. ایک شخص دین کا مذاق اڑا رہا ہے, ایک شخص اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں غصہ مت کیجئے, غصہ حرام ہے, وہاں پر غصے میں آنا واجب ہے. جو شخص دین کا مذاق اڑا رہا, جو اسلام کا مذاق اڑا رہا, جو مقدسات کا مذاق اڑا رہا, اس کے مقابلے میں غصے میں آنا ضروری ہے. وہاں پر اگر خاموش رہ جائیں تو پھر وہ جبن ہے, جبن یعنی بزدلی, یعنی جہاں پر غصے میں آنا چاہیے وہاں پر بھی انسان تعصب نہ دکھائے, خاموش ہو جائے. حضرت کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے, وہ یہ کہ ایک شخص حضرت سے جو ہے بغض و کینہ رکھتا تھا، اور حضرت کو جب بھی دیکھتا تھا کچھ نہ کچھ اس کی زبان سے نکال دیتا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ کہہ دیتا تھا حضرت کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، اس نے اپنے کینے کا اظہار کر دیا، جو شخص دل میں کینہ، کینہ یعنی پرانی دشمنی، پرانی نفرت، اس کو کینہ کہتے ہیں، اس نے اپنے کینے کو ظاہر کر دیا۔ اصحاب نے چاہا کہ اس کو سبق سکھائیں جا کر، امام نے روک دیا انہیں کہ نہیں، اس کو کچھ مت کرو، چھوڑ دو اس کو۔ پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد امام اپنی سواری پر جا رہے تھے اور وہ شخص اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، امام اپنی سواری لے کر اس کے کھیت میں داخل ہو گئے۔ جیسے امام کھیت میں داخل ہوئے تو چیخنے چلانے لگا کہ میری محنت رائے گاں کر رہے ہیں آپ اپنی سواری کے ذریعے سے۔ حضرت اندر داخل ہو گئے، سواری سے اترے، بیٹھ گئے، اس کو بھی بٹھایا، بٹھا کر آپ نے فرمایا کہ یہ کھیت جو تو جوت رہا ہے، یہ کھیت میں جو تو کام کر رہا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس پہ پیسہ تو نے کتنا لگایا ہے؟ تو اس نے کہا اس پر میں نے 200 دینار خرچ کیے، اور اس سے کتنے فائدے کی امید کرتا ہے؟ حضرت نے اس سے پوچھا اب یہ 200 دینار جو تو لگایا اس سے اب فائدہ کتنا چاہتا ہے؟ تو سامنے سے کہنے لگا میں علم غیب تو رکھتا نہیں جو بتلا دوں میں کہ مجھے فائدہ کتنا ہونے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں پوچھ رہا ہوں فائدہ تجھے امید کتنی ہے، فائدہ کتنے فائدے کی امید تجھے ہے؟ تو کہا کہ مجھے 200 دینار کے امید ہے کہ 200 دینار مجھے فائدہ ہو جائے۔ اسی وقت حضرت 300 دینار اپنے پاس سے نکالے اور اس کو دے دیا، کہا یہ 300 دینار ہے، یہ اپنے پاس رکھ۔ جیسے ہی حضرت کا یہ فضل دیکھا شرمندہ ہو گیا، نہ صرف شرمندہ ہوا پسینہ چھوٹ گیا، شرم سے پسینے آ گئے، حضرت کی پیشانی کو چومنے لگا، حضرت کی پیشانی کو چوم کے حضرت سے معذرت خواہی کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر بعد میں جب بھی حضرت مسجد میں آتے تو لوگوں کو کہتا حضرت کا چہرہ دیکھ کر کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کس کو اپنی ذمہ داری سونپے، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کس کو دینا ہے۔ تو پھر اس وقت حضرت نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ رویہ جو تم ابتدا میں اپنانا چاہ رہے تھے اس کے حوالے سے، اس کو سبق سکھانا چاہ رہے تھے، وہ بہتر ہے یا یہ رویہ بہتر ہے؟ یہ رویہ جو میں نے اپنایا، یہ رویہ اس کو سدھارنے کے لیے بہتر ہے، یا وہ رویہ جو تم ابتدا میں اپنانا چاہ رہے تھے وہ رویہ بہتر ہے؟ اس طرح سے آپ کی زندگی گزری، اور عمر کا بڑا حصہ آپ دیکھیں، کل 55 سال عمر ہے آپ کی، 35 سال امامت کا دور ہے، لیکن ان میں سے زیادہ عرصہ آپ کا زندانوں میں گزر گیا، اس کے باوجود بھی امامت کے فرائض سے غافل نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی امامت کے فریضے سے اپنے شیعوں کو، چاہنے والوں کو، حکومت وقت کے مقابلے میں جو آپ کا موقف ہونا چاہیے تھا، وہ تمام چیزیں۔ اور دوسری جو مناسبت ہے وہ 26 رجب، 26 رجب یعنی کل ہی کا دن، اور پرسوں جو 27 رجب ہے وہ عید مبعث کا دن ہے، وہ دن ہے جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خداوند عالم جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین قد بعث فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، کس بات سے؟ کہ ہم نے انہی کے درمیان سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، رسول اللہ کی مبعث کا دن ہے، جس دن رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے، کس دن؟ 27 رجب کے دن، پرسوں کا جو دن ہے، اور پرسوں کے دن کی وجہ سے کل کی رات کو اہمیت حاصل ہے، اسی لیے کہا گیا کہ کل کی جو رات آنے والی ہے 26 رجب کی، اس رات کو عبادت میں گزارا جائے، شب بیداری کی جائے، لیلۃ المحیا یعنی وہ رات جو بیداری میں گزاری جائے، جاگ کر عبادتیں کر کے گزاری جائے۔ چند ایک اعمال بھی ذکر ہوئے ہیں کہ غسل کیا جائے, کل کی رات زیارت امیر المومنین پڑھی جائے, اور پھر 12 رکعت نماز پڑھی جائے. مفاتی میں اس کی تفصیل موجود ہے, اور جہاں کہیں بھی شب مبس کے اعمال ہو رہے ہیں آپ وہاں جا کے انجام دے سکتے ہیں, اور کہیں نہیں بھی جانا چاہتے ہیں خود اپنے گھر میں مفاتی سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور 27 رجب کا دن بھی غسل کرنا مستحب ہے, اور 27 رجب کا دن وہ دن ہے جس دن روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے. ان 4 دنوں میں سال بھر میں ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے 27 رجب, جن 4 دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے. 27 رجب, 17 ربیع الاول, 18 ذی الحج اور 25 ذی قعد, یہ 4 دن وہ ہے سال بھر میں جن میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. اسی لیے مفاتی میں آپ دیکھیں گے کہ یہی رجب کے آخری دن گزر رہے تھے, سالم نام کا ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. آنے کے بعد امام نے اس سے پوچھا, اے سالم, کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ماہ رجب میں؟ تو اس نے کہا, واللہ ایک بھی روزہ نہیں رکھا اب تک. تو فرمایا کہ اے سالم, وہ ثواب جو تم نے روزہ نہیں رکھ کے جس سے تم محروم ہو گئے اس کا اندازہ فقط خداوند عالم لگا سکتا, جس ثواب سے تم محروم ہو گئے اس کا اندازہ فقط خدا لگا سکتا. تو اس نے عرض کی کہ یبنا رسول اللہ, اب جو بچے کچے دن ہیں ماہ رجب کے, کیا ان دنوں میں میں روزہ رکھ لوں تو کیا وہ ثواب حاصل مجھے ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رجب کے آخر میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو موت کی سختی اور قبر کی تنگی سے اس کو نجات. رجب کے آخر میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے, اور رجب کے آخر میں اگر کوئی دو روزے رکھے تو پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائے گا, اور اگر رجب کے آخر میں 3 روزے رکھے تو خداوند عالم جہنم سے اس کو نجات کا پروانہ عطا کر دے گا. تو اب جو 3-4 دن بچے ہوئے ماہ رجب کے, 27, 28, 29, اگر یہ 3 دن ہم روزہ رکھ لیں اور پھر اس کو ماہ شعبان سے کنیکٹ کر دیں کہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے ماہ شعبان شروع ہو رہا ہے, اسی لیے ماہ شعبان کی بھی ابتدائی 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 3 روزے ماہ رجب کے آخر کے, 27, 28, 29, اور 3 روزے ماہ شعبان کے ابتدا کے, پہلی دوسری تیسری ماہ شعبان روزوں کا. اگر نہیں رکھ سکتے یہ روزے, کم از کم ایک روزہ, وہ 27 رجب کا روزہ عید مبعث جس دن رسول خدا مبعوث ہوئے, اگر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات رہتے ہیں, سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی, مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرمائیں.